الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زارت البدع والفتن وسبة صحابي فليزهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر ذی وقار معزز علماء کرام حاضرین سامعین جلسہ پہلی مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ حضرات نے بہت کم وہ ساتھی وہ بزرگ وہ حضرات ہوں گے جو میرے مذہبی جذبات و احساسات سے واقف ہیں لیکن ایک کثیر تعداد آپ میں ان حضرات کی ہوگی جنہیں میرا انداز گفتگو طرز تقریر معلوم نہیں ہے اور وہ پوری طرح میرے مذہبی جذبات و احساسات سے بھی آگاہ نہیں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ چند لمحات مجھے ایسے عنایت فرمائیں جن لمحات میں آپ کی توجہ میری گفتگو کی طرف رہے آپس میں آپ کی گفتگو نہ ہو आपकी सोच और फिक्र किसी और जाने ना हो। अगर आपने मुझे ऐसे चंद लम्हात इनायत फरमा दिए तो मैं अपने खालिक पे भरोसा करते हुए ये कह सकता हूं कि यकीनन मैं चंद जरूरी गुजारिशात पेश करने में कामयाब हो जाऊंगा।
माशाअल्लाह।
और अगर आप हजरात की तवज्जो मेरी जानिब से हटके मेरी गुफ्तगू पर आपने पूरी तवज्जो ना दी तो मुझे बोलने में दिक्कत महसूस होगी। आप हजरात की तवज्जो न होने की वजह से आपको उस गुफ्तगू को सुनने और समझने में दिक्कत होगी। नतीजतन मेरा भी वक्त जाया जाएगा और आपका ये वक्त भी जो यकीनन कीमती वक्त है ये रायगा जाएगा। आप शहरी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आपको वक्त की कद्र कीमत भी मालूम है। और फिर रात के इस हिस्से में, जिस हिस्से में आराम करना चाहिए था, आप घर छोड़ के नरम बिस्तर छोड़ के खुले चौक में आप खाली जमीन पे इसलिए बैठे हूं कि कोई बात दीन की आप सुन। और मैंने सफर इसलिए किया है कि मैं कोई ना कोई बात दीन की जो मेरी और आपकी आपस से व्यवस्था हो उसे बयान करूं। बयान और सुनने के बाद हम सब मिलकर अपने खालिक से इस्तदा और इल्तिजा करें कि वो हमें उस पे अमल की तौफीक बख्शे। मैंने इब्तदा में इसलिए अर्ज कर दिया कि आप में बहुत सारे दोस्त वो होंगे जो मेरे तर्ज बयान से, मेरे मजहबी जज्बात एहसास से पूरी तरह आगाह नहीं, उन्हें इब्तदान कुछ दिक्कत जरूर महसूस होगी मेरी गुफ्तगू को समझने की। लेकिन ये मैं जरूर तवक्को रखता हूं कि अगर गुफ्तगू पे पूरी तवज्जो दी गई तो चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह बात समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद इस इज्तिमा की गर्ज नहायत मुबारक और मुकद्दस आपको बतलाई गई। मनाकिब सहाबा के उन्वान से आपने इश्तिहारात पढ़ लिए। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बुनियाद और असास। बल्कि यूं कह लीजिए कि असहाब रसूल रसूल की सदाकत, इफ्फत, दयानत, इस्मत और नबुव्वत के गवाह। बाज औकात मुकर्ररीन या खुतबा बाज बातें लफाजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं یا اسے رنگ خطابت کہا جاتا ہے یا بعض باتوں کا نام عقیدت اور محبت کے جذبات احساسات رکھ لیے جاتے. میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اصحاب رسول دین کی اساس اور بنیاد ہیں, یہ معاذ لفاظی نہیں. معاذ اپنی عقیدت اور اصحاب پیغمبر سے محبت کا اظہار نہیں, نہ ہی معاذ رنگ خطابت ہے, بلکہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. نمبر دو, میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اصحاب رسول نبوت کی دلیل اور پیغمبر کی رسالت کے گواہ. یہ لفظ بھی رنگ خطابت یا جوش سے بیان یا معاذ عقیدت اور جذبات احساسات پہ مبنی نہیں, بلکہ حقیقت یہی. میں نے انہی دو باتوں پہ گفتگو کرنا ہے, اور میں عقلی دلائل کتاب و سنت کے واضح اشارات سے اس حقیقت کو ثابت کرنا چاہوں گا کہ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے عقیدت نہ ہو اور انہیں ایمان کے لیے عمل تو بہت بعد کی بات ہے, عمل کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. اگر اصحاب رسول کو ایمان کے لیے معیار نہ مانا جائے تو اصحاب پیغمبر کے ایمان کے معیار ہونے کا انکار کرنے والا انسان خود اپنے ایمان کی خیر منائے کہ خود وہ مسلم بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یہ لفظ میں لفاظی کے طور پہ استعمال نہیں کر رہا, عام ذہن عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ مقررین اور خطبا جوش بیان میں جوش خطابت میں بعض لفظ استعمال کرتے, اور یہ چونکہ عام روٹین ہے اس لیے سامعین کے ذہن بن گئے کہ یہ جوش خطابت ہی ہوگا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. میں نے جو بات عرض کی ہے کہ یہ انسان جو اصحاب رسول کو ایمان کے لیے معیار نہیں مانتا, اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. یہ بھی معاذ جوش جذبہ یا عقیدت کا اظہار نہیں, بلکہ اپنی جگہ ایک حقیقت ثابتہ ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صحابہ.
اور میں آگے چلنے سے پہلے یہی سے اپنی معروضات اور اپنی گفتگو کی بنیاد ڈالتے ہوئے آغاز کرنا چاہتا ہوں. خالق عرض و سمان, مجھے آپ کو اور پوری دنیا کو دعوت دی ہے ایمان کی, لیکن ایمان کی دعوت دیتے ہوئے ایمان کی طرف بلاتے ہوئے ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں, جو خالقی الفاظ استعمال کیے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں.
سبحان اللہ,
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. الفاظ قرآن کے ہیں, کسی عالم مفتی مفکر یا کسی سکالر کے لفظ نہیں ہیں, الفاظ خالق کے ہیں. جہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ مبالغہ ہوگا, جہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ کسی جوش جذبے کے ساتھ یہ لفظ آ گئے ہوں گے, نہیں, وہاں ہر ایک لفظ کے لیے مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مبنی بر حقیقت. اگر کوئی
انسان خالق کی کلام کے متعلقہ یہ ذہن رکھ لے کہ یہ ماں جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، لفاظی ہوگی، اس میں حقیقت نہیں تو وہ انسان قطعاً خارج الاسلام ہوگا. انسان کی تقریر کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماں جذبات کا اظہار ہوگا، شاید اس لیے غصے اور جوش کی آویزش ہو، لیکن رب العالمین کی کلام کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. تو خالق کا ارشاد یہ پین آمن بے نسل ما آمن تم خطاب آج سے 1400 سال پہلے کی اس جماعت کو ہے جو جماعت پیغمبر پہ ایمان لائی تھی اور جسے شریع اصطلاح میں اصحاب رسول کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے،
سبحان اللہ.
ان سے خطاب ہے فین آمنو بے مثل ما آمن تم، خطاب کا صیغہ استعمال کیا اور دعوت یہ دی کہ اگر کوئی انسان ایمان لانا چاہے وہ اللہ اس کے رسول اس کے اشارات اس کے احکام کو مانے مومن بننا چاہے تو اسے کیسے مومن بننا چاہیے؟ بے مثل ما آمن تم، اسے تم جیسا ایمان لانا چاہیے. خطاب خالق نے پیغمبر کی جماعت کو کیا، خطاب رب العالمین نے صحابہ کو کیا اور دعوت عام دی ہر ایک کو. اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو نبی کے صحابیوں تم جیسا ایمان لائے فقد اہتدوا، کامیاب شمار کیا جائے گا. آج میرے ملک میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہ، ایک طبقہ بڑی سبدمت کے ساتھ استباس کرتا ہے، لیکن حیرت ہے مجھے کہ اس کی قرآن کی اس آیت پہ نگاہ نہیں گئی. تو نماز میں، زکات میں اور دیگر اعمال و نوافل میں صحابہ کے معیار حق ہونے کی بحث کرتے ہیں؟ یہ تو تمام اعمال ہیں جن کا نمبر بعد میں آتے ہیں. رب العالمین نے پیغمبر کی بات کو ایمان کے لیے جڑ قرار دیے ہے، ایمان کے لیے بنیاد قرار دیے ہے، ایمان کے لیے اساس قرار دیے ہے. اگر کوئی انسان صحابہ جیسا ایمان نہ لائے تو رب العالمین کی بارگاہ عرضے میں وہ سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے. جب ایمان کے لیے صحابہ معیار قرار پا گئے تو دیگر دین میں وہ معیار اب کیوں شمار
ہوئی؟
فین آمن، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ جن کو سمجھ آتی ہے ہاتھ کھڑا کرے. سمجھ آئیے؟ فین آمن دوسری بات سے، فین آمن بے مسلم میں بخیر لگی لٹی کے لیے کہتا جاؤں میرے ملک میں رس کی دو قسمیں ہیں، ایک کھلا رس ہے، ایک نے رس پر سنیت کا لیبل لگایا ہوا ہے. نہیں سمجھا؟ اگر آپ اجازت دیں تو کھل کے بولوں، نہیں اجازت دیں گے تب بھی کھل کے بولوں گا. نو پرابلم، نو رکاوٹ. یہی ہے نا کہ آئندہ کوئی نہیں بلائے گا تو میرا تو کاروبار ہے، تو وہ دکانداری ہے تو متاثر ہو جائے. نہیں، رس کی دو قسمیں ہیں، ایک کھلا رس، ایک کھلا ہوا رس. نانا نہیں تو کہنا چاہتا ہوں، اصحاب گرامی جماعت اسلامی کا ذمہ دار آدمی کھل کے کہتا ہے کہ سیلا جماعت اسلامی کو اپنا رفیق سمجھے. نہیں آیا اخبارات میں میدان نارانا ہوں، بات کہنے کا مجھے کم. اب آپ چپ ہو گئے، کہہ دوں بالکل بالکل. اللہ مالک، اللہ کے سوا کون مالک؟ اللہ کے سوا کون رزاق ہے؟ اللہ کے سوا کون حاجت روا ہے؟ اسد گیلانی ان سینوں کا اپنے آپ کو رفیق بتلایا ہے جن سینوں کے رہنماؤں نے ابو بکر کو شیطان سے بڑا جہنم اور لعین لکھا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے آپ میری زبان پہ اعتبار نہ کریں. بشمول اسد گیلانی اس کی پوری جماعت اسلامی اور آپ کو چیلنج کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں کہ سینوں کی نوک پر کتاب حق الیقین کو آپ کھول لیجیے، اس کو پڑھ اسلامیہ نے کی ہے، جس الحکومت اسلامیہ کا تجربہ اسد گیلانی اور اس کی جماعت نے کی ہے، جس میں معاویہ کا تبرہ موجود ہے، جس میں 12 اماموں کو نبیوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور جس میں خمینی نے صحابہ کے خلاف پورا زہر اگلا ہے، وہ اس بات کے مجلسی کی تعریف اپنی ان کتابوں میں کرتا ہے، اور یہی بات کر مجلسی حق الیقین میں لکھ رہا ہے پوری وضاحت کے ساتھ، اور تحریر کرتے کہتے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ علی بن ابی طالب اور شیطان کی ملاقات ہوئی، شیطان سے علی نے فرمایا کہ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا بدتینت، سب سے بڑا جہنمی اور کمینہ ہے، تو شیطان نے علی کو جواب میں کہا علی آپ کو مغالطہ ہے، مجھے بھی یہی مغالطہ تھا کہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا لعین اور بے ایمان ہوں، میں نے یہی شروع اپنے خالق کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، تو اللہ نے مجھے کہا شیطان تجھے مغالطہ ہے، میں نے کہا اللہ کس سے مغالطہ ہے، فرمایا تو دروغہ جہنم کے پاس جا اور اسے کہ تجھے جہنم کا وہ طبقہ دکھائے جس طبقہ جہنم میں تجھ سے بڑے دو لعین، تجھ سے بڑے دو جہنمی، تجھ سے بڑے دو بے ایمان، تجھ سے بڑے دو کافر، تجھ سے بڑے دو بدماش جس جہنم کے طبقے میں جل رہے ہیں، تو شیطان جا اور دروغہ جہنم کو کہہ کے تجھے دو آدمی وہ دکھائے، باقر مجسی خمینی کا امام اور مبتلا، باقر مجسی شیعہ کا رہنما اور مبتلا، حق الیقین نے یہ نیت درج کرتا ہے اور آگے لکھتا ہے کہ شیطان گیا دروغہ جہنم کے پاس اور اس کو ساتھ لے کے جہنم کے طبقے میں گیا کہ جس طبقے میں شیطان سے بڑے دو جہنمی، شیطان سے بڑے دو لعین ابو بکر اور عمر جل رہے تھے، اگر حق الیقین شیعہ کی کتاب نہ ہو مجھے گولی مار دی جائے، اس کا مسلط شیعہ نہ ہو میری سزا پھانسی ہو، اس کا مسلط خمینی کا مبتلا رہنما نہ ہو، خمینی اس کی تعریف نہ کی ہو، آپ کا جوتے میرا سر، اس کے بعد میں جماعت اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں شیعوں کے تم رفیق ہو، اب آپ چپ کر گئے، میں نے کہا نا کہ آپ چپ ہو جائیں گے، آپ کے سینوں پہ ایک بھوت سوار ہے، آپ کجل کس اور پی ہزار کو حق سے جلا کر کے سمجھنے کی کوشش تو نہیں کرتے، کیسے جلت ہوئی گیلانی کو ان ریاستیوں کو اپنا رفیق کہنے کی، کیسے جلت ہوئی اس کو کہ ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا جاننی ماننے والوں کو وہ اپنا رفیق سمجھے، حقیقت میں اس کو جلت ہونی چاہیے تھی، خنوری اور اس کے واضح جج وہ کھلے رستی ہے موجود جب چھپی ہوئی رستے، تھوڑے سے بھی شک کرتے سارے کیوں نہیں بولتے بھائی جی، سارے بولو نا، مجھے حق ہے اپنا موقع پیش کرنے کا، یہ نہیں ہے اس لحاظ سے، اگر موجودگی کو حق ہے کہ وہ کہے میں تاریخ کا ریسرچ کر کے لکھ رہا ہوں کہ معاویہ غلط تھا، وہ کہے مجھے تاریخی حق ہے میں صحابہ پہ تنقید کر سکتا ہوں، تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں موجودگیت کا کچا چٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کو بنیادی حق ہے آپ آسمانی مخلوق ہیں، مجھے کیوں حق نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ تم کن کے رفیق ہو، ان شیعوں کے تم رفیق ہو، ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا جہنمی مانتے ہو، ان کے تم رفیق ہو، ان کے تم کاسانیس ہو، ان کے تم مذاقان ہو، اور اسلام 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 کے دوبرے بجا کر حق پہنچتا مجھے یہ نہیں پوچھتا، اسی واسطے کہا یہ سب گیلانی نے کہ شیعہ ہمیں اپنا رفیق سمجھے، اخبارات میں آئے تو اس بنیاد پہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں جماعت اسلامی سے یہ کہوں کہ تم انہی کے رفیق ہو جو ابو بکر کو جہنمی سمجھتی ہو، شیطان سے بڑا جہنمی سمجھتی، انہی کے رفیق ہو، انہی کے دوست ہو، اگر واقع تل تم انہی کے رفیق ہو، انہی کے دوست ہو، ان دلائل کو پڑھنے کے بعد، ان دلائل کو سننے کے بعد، ان دلائل کو معلوم کرنے کے بعد بھی اگر تم انہی کے دوست ہو رفیق ہو، تم جو کہنے میں کوئی جگت نہیں ہے کہ تم اسی تصویر کے دانے ہو جس تصویر کا دانا خنینی ہے، جس کا واقع مجسی ہے، پورا وقت ہے، تم نے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم نے سریت کا لگاؤ ہے، تم نے سریت کا جواب ہے، تم سریت کو بدل کے طور پہ استعمال کرتے ہو، حقیقت تم تمہارا سنیت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈرے تو نہیں، حق پہنچتا ہے جی، جماعت اسلامی مجبور کرے گیلانی کو اپنا بیان واپس لو، کرنا چاہیے، اگر وہ واپس نہ لے تو مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ آگے توجہ فرمائیے، یہی بات کر مجسی حق الیقین نے جو کتاب ایران سے چھپ کے آئی، توجہ ہے میری طرف جی، جو خسر خسر کرے میں اسے سیدھا سمجھوں گا یا مودو جی کا، سیدھی بات ہے، یا آپ دعوت نہ دیتے، دعوت دی ہے تو میں اپنے ماں سے ضمیر کا اظہار کروں گا، اس پہ بھروسہ کر کے کوئی آپ نہیں چھپائی بات میری آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے، باقر مجسی شیعہ مشتحد اسی حق کو یقین میں، جس حق کو یقین کو ایران میں چھابا گیا، جس پہ ایرانی دارل صرف ہوئے، جس پہ خمینی کی دولت لگی، اور کل ایران سے چھاپ کر اسے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اس حق کو یقین میں درج ہے کہ ابو بکر و عمر ہر دو کافر ہیں، آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ کے سفر پہ لعنت نہیں بھیج سکتے، تحریر ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر ہیں، اور جو ان سے دوستی رکھے تو ادھر ہے، جو ان سے دوستی رکھے وہ ابھی کافر ہے، ڈاکٹر مجلسی نے لکھے جو شیعوں کا خاتم المحدثین ہے، جس کو شیعہ امام المتکلمین کہتے ہیں، جس کو شیعہ اپنا رہنما مقتدا کہتے ہیں، جس کی تعریف خمینی نے اپنی کتابوں میں کی ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں، اور جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی کافر ہیں۔ میں جماعت اسلامی سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم انہی شیعوں کے نزدیک ہو جو ابو بکر عمر کو کافر کہتے ہیں، تم انہی شیعوں کے نزدیک ہو جو ابو بکر کے ساتھ دوستی رکھنے والی پوری سنی قوم کو کافر کہتے ہیں، تم انہی کے بھائی ہو، تم انہی کے نزدیک ہو، تم انہی کے ساتھ دخل گیر ہو، اور تم انہی کے بھائی بننا چاہتے ہو، اگر واقعہ یہی ہے تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، تم چلے ہوئے راستی ہو، وہ کھلے ہوئے راستی ہیں، حق ہے یا گیلانی اپنا بیان واپس لے، لینا چاہیے یا نہیں، اونچی آواز سے سارے بولے، بیان واپس لینا چاہیے، اور صرف گیلانی اخباری بیان نہیں جو تم نے منصوبہ سے خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کا ترجمہ شائع کیا ہے، اور ابتدا میں تقریباً تم نے 50 صفحہ شائع کیا خمینی کو اسلامی انقلاب کا رہنما ثابت کرنے کے لیے، تم اس کتاب کو بھی نظر حاطش کرو، ورنہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ تم خمینی کے جانتے اس کے قاتل چیلے ہو، وہ کتاب بھی واپس لو، اسے نظر حاطش کرو، گیلانی تمہارا بیان واپس لے جس نے کہا ہے کہ یہ سیدھا جماعت اسلامی کو اپنا رفیق سمجھے، میں نے نہیں کہا، تم نے خود کہا ہے، اور اس کے میں نے تم سے یہ سوال کیے کہ تم انہی سیوں کے رفیق ہو جو ابو بکر عمر کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آگے چلنے کی اجازت ہے، تمہارا خیال کوئی نہیں، میں بڑے ہی جذباتی سے ضلع کی مٹی ہوں، جو ہے دو چار دوستوں نے یہاں کے اسٹیشن کی دعوت تو دے دی ہے، لیکن اب دو چار سارے شہر کے نمائندہ تو نہیں نہ ہوتے، کیا خیال ہے؟ ان دو چار کے جذبات ہوں گے لیکن آپ کے جذبات نہیں، آپ آگے نہیں چلیں گے، میں بھی نہیں چل سکوں گا، چلنا چاہیے آگے، یعنی بیان واپس لے اسی آواز سے اور بلند آواز سے۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہاں مجھے آنے کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ آپ بڑی بحث حیات نماز کی میں اس بیس میں تو نہیں جاؤں گا کہ میرا موضوع نہیں، لیکن نماز کے قوانین سے یہ بھی کہوں گا کہ تم اسی جماعت اسلامی کی گود میں جانا چاہتے ہو جو رفیقوں کی رفیق ہے، تم اسی توحید کے پرچارک ہو، جماعت اسلامی ان شیعوں کی رفیق ہے کہ جن کو تم دوسرے کہتے ہو، جن کو دلدل کا پجاری کہتے ہو، جن کو تازیوں کا پجاری کہتے ہو، تم بیوری کی گود میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ علماء دیوبند کا شعرہ ہے کہ سچی بات کہہ دی جائے چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو، یہ شعرہ ہے نہ علماء دیوبند چندوں میں دکھتے ہیں، نہ کنڈوں سے ڈرتے ہیں، نہ سداؤں سے ڈرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میری تقریر آج کے قانون کے مطابق قابل اعتراض ہوگی، میری تقریر کے بعد موضوع دلت کے مرچے لگے گی، میری تقریر کے بعد سیت کی نظری ہوگی، میری تقریر کے بعد رقص کے عام بداروں میں تہلکہ مچے گا، میں جانتا ہوں قانون حرکت میں آئے گا، لائن آر ایف مسئلے بہ رہوں گے، نقش امیامہ کے بعد کیے لائیں گے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ میں جنگ سے کتنا دور کھڑا ہوں، یہ جانتے ہوئے میں کتنا طویل سفر کر کے آیا، کیوں کہ رفیق ہے جی، اسے بیان واپس لینا چاہیے یا نہیں؟ متعلقہ ہوئی تو جواب یہی سٹیج پہ، غیر متعلقہ ہوئی تو جواب علیحد کی، ٹھیک ہے؟ یہ بات معقول ہے یا غیر معقول ہے؟ لیکن جواب دیے بغیر جاؤں گا نہیں، تو جس نے چٹ لکھی ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی میری تقریر کے اختتام سے پہلے جائے مات، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی کہ اسے جانا نہیں چاہیے، آپ کھڑا کریں تو جانا نہیں چاہیے، توجہ رہے، جس انسان نے یہ لکھا کہ ایشا صدیقہ کی قبر کھود کے مہدی ان کے وجود پہ کوڑے برسائیں گے، کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ انسان مسلمان ہے؟ اسی واسطے اس کے رفیق بنتے ہو جن کا نقطہ نگاہ یہ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے، مزید توجہ رہے، یہی واقعہ مجسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے سر سے پاؤں تک بڑھانا ہوں گے، سر سے پاؤں تک ننگے ہوں گے، ان کے وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اسی ننگے اور برہنہ ہونے کی حالت میں بیٹھیں گے، سب سے پہلے جو انسان مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا ان کا مرید بنے گا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے ان کا مقتدی بنے گا، سب سے پہلا انسان وہ محمد رسول اللہ ہوگا، آپ بتلائیں مجھے سیاست کے چکر میں پڑنے والوں، ووٹ کی پرچی کی حالت میں بڑی وسعت قلبی کا درس دینے والوں اور بنیادی عقائد اور نظریات کے پرچار کو فرقہ واریت کی چھاپ لگا کے ماحول سے جدا کرنے والے انگلشیا کے ایجنٹوں، تم بتلاؤ مجھے کہ جس نے میرے پیغمبر کو، خاتم الانبیاء کو، محمد رسول اللہ کو مہدی کے ننگے ہونے کی حالت میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرائیے، اس سے بڑا بےمال، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا کساد، اس سے بڑا اسلام کا باغی اور دشمن اور کون سا ہوگا؟ کیا تم انہی باغیوں کے، انہی دجالوں کے، انہی کسابوں کے رفیق ہو؟ واقع تم یہی عقیدہ رکھتے ہو تو ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ تم یہودیت سے تربا ہو، نہیں حق حاصل؟ اونچی آواز سے میرا مطالبہ ہے گیلانی اپنا بیان واپس ہو، اونچی آواز سے واپس لینا چاہیے، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کریں، لینا چاہیے، اگر واپس نہ لے تو دوسرا مطالبہ جماعت اسلامی اس کو اپنی جماعت سے نکالے، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نکالے، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کہ نکالے، وہ کیوں شیعت کا پرچار کرتا ہے؟ اسے آپ کیوں سٹیج مہیا کر رہے ہیں؟ اسے آپ کیوں اپنا مرکز مہیا کر کے دیتے ہیں؟ حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ کے سامنے حقیقت کا اظہار کریں؟ میرے محترم سامعین، مزید توجہ رہے، مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ کا مجتہد ہے، شیعہ کا رہنما ہے، مبتلا ہے، اس نے آج سے 80 برس پہلے قرآن کا اردو ترجمہ لکھا، اس کے ترجمے، تفسیر، حاشیہ اور زمینہ جو اس ترجمے سے الگ کر کے چھاپا، اس پہ تقریباً اس وقت کے 11 شیعہ مجتہدوں کے دستخط ہیں،
جن کو میں ہر عدالت میں پیش کر سکتا ہوں، ان مجتہدوں نے مقبول کی تعریف کی اور عام سیاح سے اپیل کی کہ جب تم بچیوں کی شادی کرو تو شادی میں جہاں اور بہت سا سامان دو گے وہاں مقبول حسین کی تصویر بھی دو، تاکہ تمہاری بچی اس قرآن کو، اس ترجمے کو پڑھ کے اپنا نظریہ صحیح رکھ سکے۔ یہ تلقین کی ہے شیعہ مجتہدوں نے مقبول حسین دہلوی کے اس ترجمہ قرآن کے لیے۔ چنانچہ مقبول دہلوی شیعہ مجتہد اس ترجمے کے 12 پارے میں حاشیہ پر، جس کی 11 مجتہدوں نے آج سے 80 سال پہلے تائید اور تصدیق کی ہے، لکھتا یہ ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلافا کی خاطر لکھا گیا ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے۔ پھر خود سوال پیدا کرتے کہ اگر اصل نہیں بدلی ہوئی کتاب ہے تو اس کو صحیح کر دو، تو جواب لکھتا ہے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک امام مادی خار سے باہر نہ آئے ہمیں حکم ہے کہ غلط قرآن پڑھتے جاؤ، جب مادی خاص سے باہر آئے گا اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا۔ اگر یہ عبارت اس مقبول دہلوی کے ترجمہ قرآن کی حاشیہ پہ نہ ہو میں گولی کا مستحق ہوں۔ سیت آئے عدالت کے کٹہرے میں آئے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسمبلی ہال میں آئے، میں مقبول کا یہ ترجمہ، اس کی یہ عبارت پیش کرتا ہوں اور گلائی کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم انہیں کے رفیق ہو جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتے ہیں، تم انہیں کے رفیق ہو، تم یہی اسلام چاہتے ہو ملک میں؟ اسلام اسلام ڈونگرے بدرے اور ہماری تمام سرگرمیوں کو تم فرقہ واریت کہہ دیتے ہو؟ کیا قرآن کے دشمنوں اور منکروں کے خلاف آواز اٹھانا فرقہ واریت ہے؟ اونچی آواز سے بولیے اور بلند آواز سے، یہ فرقہ واریت ہے نہیں، یہ تو دین ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ ہاں اگر یہ حوالہ جات نہ ملے میں مجرم ہوں، یہ حوالے مل جائے تو مجھے حق ہے کہ نہیں کہ میں اس پہ آواز اٹھاؤں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ حق ہے ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے۔ مولوی مقبول کون ہے جی؟ اس نے یہ عبارت کہاں لکھی ہے جی؟ اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں 12 پارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے، آج بھی میں پیش کر سکتا ہوں اور 80 سال ہو گئے اس ترجمے کو چھپے ہوئے، اس کے خلاف شیعہ کے کسی امام باڑے سے، شیعہ کے کسی دارالافتاح سے، شیعہ کے کسی ذاکر مولوی مجتہد نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ الٹا تلقین کی کہ جب بچیوں کی شادی کرو تو شادی میں یہی تصویر دیا کرو تاکہ بچی اپنا عقیدہ صحیح رکھ سکے۔ آج گیلانی صاحب انہیں کے رفیق بن رہے ہیں جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتے ہیں، تو تم ہمیں بتلاؤ پاکستان میں نظام کون سا چاہتے ہو جس کے لیے سو رہے؟ وہ قرآن سے ہٹ کر کون سا نظام ہے؟ وہ کون سا ضابطہ حیات ہے جو تم اس ملک میں لاگو کرنا چاہتے ہو؟ جب قرآن بھی اس طرح سے ایک فرقے کا ایمان نہیں ہے اور تم ان کو اپنا رفیق کہہ رہے ہو، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی کہہ دوں کہ تم اسلام نہیں چاہتے ہو، حق نہیں ہے؟ تم شریعت بل کو رونا رہ رہے ہو کہ شریعت بل حکومت منظور نہیں کر رہی؟ یہاں کتنے بل ہیں جو منظور نہیں ہوئے؟ نہیں توجہ میری طرف جی، شریعت بل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو قرآن کو سرے سے نہیں مانتا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو اسی آواز سے۔ میرے محترم سامعین، اور آگے چلنے کی اجازت ہے تھوڑی سی؟ ذہن تیار ہوا آپ کا یا کچھ نہیں ہوا؟ ہوا ذہن تیار ہوا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ جو بات میں نے کی حوالے سے کی ہے، اور ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، بولیے نا، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ مزید غور فرمائیے، ایک بات اور کہہ کے آگے چلنا چاہتا ہوں، رفاقت تو ثابت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ میرے محترم سامعین، شیعہ مجتہد ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ، بغیر ہیر و حجت کے، بغیر کسی لچک کے، یہی واقعہ مگر سی اپنی کتاب دوسری جلال میں لکھتے، ایشا ملونا جلال عیون فارسی زبان میں پاکستان میں چھپ چکی ہے، ایرانی ڈالر لگ کر پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے، اور اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے کہ ایشا ملونا ہے۔ آپ بتلائیں آپ انہیں کے رفیق ہیں جو پیغمبر کی بیوی کو ملونا کہتی، میرے محترم سامعین، میں اگر اسی لائن پہ نکل گیا تو دلائل ختم ہونے کو نہیں آئیں گے. شیعہ لٹریچر میں وہ گند ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتا. آپ کے پڑوسی ضلع سرگوجا سے ایک کتاب مناظرہ حسنیہ کے نام سے چھپی ہے جو پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے. اس کتاب میں درج ہے کہ ابو بکر اور عمر اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں. یہ الفاظ درج ہے اس نے. حیرت ہے، انتہا ہو گئی بے خاصی اور بے ضمیری بے حیائی کی. تم انہی کے رفیق ہو جو عمر کو جہنمی کتا کہہ رہے؟ نقل کفر کفر نواشت. کیا اب بھی مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کفر کے خلاف آواز نہ اٹھاؤں؟ اب بھی مجھے حق نہیں ہے کہ ان کے رفیقوں کو میں نہ جھجھوڑوں کہ تم کس ڈگر پہ چل نکلے ہو؟ پبلک کو کیا کہتے ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ حق نہیں ہے مجھے. بولیے نا، ان کفریات پہ پردہ ڈال دیا رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو کچھ شیعہ لٹریچر میں گن موجود ہے اس پہ پردہ ڈال دیا جائے؟ اس کو پبلک کے سامنے نہ لایا جائے؟ ہم صرف پبلک کے سامنے نہیں، اس تمام غلیظ لٹریچر کو، ان تمام غلیظ تحریرات کو ہم عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں. حکومت کاتیانیوں کی طرح فیصلہ کرے کہ شیعہ اینٹی اسلام ہے یا اسلام ہے. نہیں کرنا چاہیے فیصلہ اس کو؟ ہم چاہتے ہیں فیصلہ کرنا چاہیے. اگر میں یہی حوالہ جات دیتا چلا گیا تو بہت دور نکل جاؤں گا، آپ کا وقت بھی زیادہ صرف ہوگا اور یہ عبارات، یہ حوالہ جات تو ختم ہونے کو نہیں آئیں گے. مجھے 15 برس گزر گئے شیعہ لٹریچر کا ریسرچ کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، ان کے مذہب کو کھنگالتے ہوئے. ان کی بنیاد کہاں سے چلی؟ ان کی بنیاد ڈالی کس نے؟ ان کے فرقے کا اول بانی کون تھا؟ اس کا پروگرام کیا تھا؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ اس نے سب سے پہلی میٹنگ کہاں کی؟ اس میٹنگ میں اصول کیا طے کیے؟ ان اصولوں پر اس کے ساتھ کتنے آدمی متفق ہوئے؟ پھر کون سی جگہ بیٹھ کے وسائے روایات کی تحریک چلائی گئی؟ پھر کہاں بیٹھ کے حیدرِ قرار سے دھوکے کا پروگرام بنایا گیا؟ کس جگہ بیٹھ کے حضرت حسن اور حضرت معاویہ کو کے عثمان غنی کے لہو سے ہاتھ رنگین کرنے کا پروگرام بنایا گیا؟ کون سے مقامات پر بیٹھ کے روایتیں فضا کی گئی؟ ان کو تاریخ میں درج کیا گیا کہ حضرت عثمان پہ الزام لگ سکے، حضرت معاویہ پہ بہتان لگ سکے؟ کس مقام پہ بیٹھ کے عبداللہ بن سبا نے سازش تیار کی کہ روایتیں جھوٹی گھڑ کے علی کی طرف منسوب کر دی جائیں، حسن کی طرف منسوب کر دی جائیں، حسین کی طرف منسوب کر دی جائیں، اماموں کی طرف منسوب کر دی جائیں؟ کس جگہ بیٹھ کے یہ ساری تیاری ہوئی؟ کہاں بیٹھ کے رجب کا مسئلہ گھڑا گیا کہ ایک مرتبہ دوبارہ محمد رسول اللہ بھی آئیں گے، ابو بکر عمر بھی آئیں گے، عثمان و علی بھی آئیں گے، حسن حسین بھی آئیں گے، یزید بھی دوبارہ آئے گا، جس کو شیعہ رجب کا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ سارے دوبارہ آئیں گے؟ اور پھر آگے یہ لکھے کہ جب مہدی آئے گا یہ سارے دوبارہ آ جائیں گے، محمد رسول اللہ بھی آ جائیں گے، علی بھی آ جائیں گے، ابو بکر عمر بھی آ جائیں گے. آگے شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مہدی ابو بکر عمر کو درختوں کے ساتھ لٹکا کے سوری دے گا، ان سے فدق کا بدلہ لے گا، ان سے خلافت کا بدلہ لے گا، ان سے قصاص کے بدلے لے گا. یہ رجب کا مسئلہ کس جگہ بیٹھ کے گھڑا گیا؟ کس جگہ اس کی تیاری کی گئی؟ اسی طرح تکیہ کے مسئلے کہاں بیٹھ کے گھڑے گئے؟ امام مہدی کو کیسے پیدا کیا گیا، پھر اس کو کیسے چھپایا گیا؟ شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مہدی ماں کے پیٹ میں غائب ہو گیا تھا دشمن کے ڈر کی وجہ سے، گھر کی عورتوں کو بھی کوئی علم نہیں تھا کہ اس والدہ کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے یا نہیں. پھر پیدا ہوا، پیدا ہونے کا بھی کسی کو علم نہیں تھا. بعد میں جب ماں جی کے والد فوت ہو گئے، جھگڑا چلا، بحث چلی، ان کا کوئی وہاں وارث ہے یا نہیں ہے، تو کوئی وارث نہ بتلایا جا سکا. بیٹا ہوتا، کوئی پیدا ہوتا تو وارث بتلایا جا سکتا تھا، لیکن ایک جگہ بیٹھ کے عبداللہ بن سبا نے یہ سازش تیار کی کہ کیسے مادری کو پیدا کیا جائے، اس کی پیدائش کیسے بنائی جائے. ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتے گھر کی عورتوں کو معلوم ہوتے، پیدائش کے پہلے حمل معلوم ہوتے، پھر پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہوتے، وہ پھر چلنے لگتا ہے تو معلوم ہوتے، تعلیم لینے جاتا ہے تو معلوم ہوتے، محلے معاشرے ماحول برادری کو معلوم ہوتے ہیں. یہ کوئی چیز بھی مادی کے لیے موجود نہیں تھی. اس لیے عبداللہ بن سبا سید کے رانی نے یہ سازش تیار کی, مادی کو ماں کے پیٹ میں غائب کرو کہ وہ کرامت کے ساتھ ماں کے پیٹ میں ہی نظر نہیں آتا تھا دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے. پھر پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی غائب ہو گیا. پانچ سال کا تھا, باپ کے جنازے میں آیا, پھر غائب ہو گیا. پھر غائب غار میں ایک عرصہ تک غیبت سخرا رہی, اور اس عرصے میں اس کو سفیر ملتے رہے, اس سے باتیں کرتے رہے, اس سے مسائل پوچھتے رہے. اور اسی غیبت سخرا کے زمانہ میں شیعوں نے کتاب لکھی اصول کافی, اور اس کو لکھ کر محمد بن یعقوب کریمی شیعہ مستحد نے اپنے سفیروں کے ذریعے امام مہدی کے پاس بھیجی. مہدی نے اس کو غار میں پڑھا اور اس کے اوپر لکھ دیا آزا کافی لسی اتنا کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ سازش کہاں بیٹھ کے تیار کی گئی اور یہ داستان کہاں بنائی گئی. پھر ایک یہ مسئلہ طے کر لیا, اب غیبت سخرا ختم ہو گئی ہے, اب غیبت کبرا چل رہی ہے. اس دور میں مادی کسی سے نہیں ملتا, کسی سے ملاقات نہیں کرتا, سفیروں سے بھی پردہ کر کے اب کسی سے نہیں ملتا. باہر کب آئے گا؟ عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی سیوں نے بیٹھ کے یہ تجویز کیا کہ لوگوں کو مطمئن کیسے کریں کہ کل تک تم کہتے تھے ملتے ہیں, آج ہم چاہتے ہمیں بھی ملواؤ. آج غیبت کسی سے نہیں ملتا, آئے گا کب, کب تک انتظار کرنی ہے؟ تو سیوں نے پھر یہ تحریر کیا کہ جب 313 مومن دنیا میں ہو جائیں گے اس دن امام مہدی غار سے باہر آئے گا. ہم نے پورے ملک میں سوال کیا ہے کہ کیا اب بھی ایران میں خمینی کی قیادت میں 313 شیعہ نہیں ہوئے؟ اگر ہو گئے ہی تو مہدی غار سے باہر کیوں نہیں آتا؟ اور اگر آج بھی ایران میں 313 مخلص شیعہ نہیں ہیں تو تمہیں باپ تو وہ شرم کیوں نہیں آتی کہ وہاں اسلامی انقلاب آیا ہے؟ نہیں, میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے تو جگر نکال کے آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھ دیا. یہ بنیاد ہے شیعت کی. میں کن کن چیزوں کو آپ کے سامنے اجاگر کروں, یہ فتنہ کہاں پیدا ہوا, کیسے اس نے پرورش پائی, اس کی سازش کیسے تیار ہوئی, اس کی تاریخ کیا ہے. جن کو آج اسد گیلانی کہتے ہیں ہم آپ کے رفیق ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے تو اول سے آخر تک موضوع ایک ہی رکھا ہے نا, یہ رفیق ہیں ہمارے. آپ بولیں, آپ میں سے جس کے رفیق ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. رفیق ہے یہ لٹریچر موجود ہے آپ پر ہی, ساری کاروائی ساری کہانی جو میں نے بیان کی ہے کتابوں میں موجود ہے, موجود ہے آپ پر ہی, ساری کاروائی ساری کہانی جو میں نے بیان کی ہے کتابوں میں موجود ہے, خود شیعوں کی کتابوں. میرے محترم سامعین, میں اگر اسی لائن پہ نکل گیا ساری رات بھیگ جائے گی. بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر میں شیعت کی پوری تاریخ بیان کروں اور مسلسل کسی شہر میں بیان کروں تو کم از کم 6 ماہ لگ جائیں گے. پوری تفصیلات کے ساتھ 6 ماہ لگ جائیں گے. یہ جائے کہ میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں اس پورے فرقے کا چربہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ تو ناممکنات میں سے. میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرائے اور اس بنیاد پر تعارف کرایا کہ صحابہ کو میں یار حق نہ ماننے والے آج رفیق کن کے جا بنے. نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ آج کس کی گود میں گئے ہو؟ آج کن کا دامن پکڑا ہے؟ خلارا, ان حقائق کو سامنے رکھ کے سوچو اور اپنی جماعت کے اس لیڈر کو کہو یا بیان واپس لے یا یکسلم اس کو جماعت سے خارج کر کے خمینی کے پاس بھیج دو.
بالکل
ٹھیک ہے, آپ میرے اس مطالبے کی تعریف کرتے ہیں. میرے محترم سامی, میرا خیال ہے اس موضوع پہ اتنا کافی ہے. فین آمنو, توجہ رہے, فین آمنو بے مسلم آمن تم بھی فقر ایسے دو. چند منٹوں میں میں آپ کو فارغ کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. 1400 سال پہلے فاطر السماوات والارض نے اپنی آخری رسول, اپنے آخری پیغمبر کی مقدس مطہر منزہ جماعت کو خطاب کر کے فرمایا, فائن آمنو بمثلما آمنتم, اگر کوئی ایمان لائے اسے ایمان تم جیسا لانا چاہیے, اگر ایمان تم جیسا نہ ہوا قبول نہیں ہوگا. تم جیسا ایمان لایا باقاعدہ ارتدا ہو، ہدایت حاصل کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ خالق نے نبی کی جماعت کو امام کے لیے معیار قرار دیا یا نہیں دیا؟ اونچی آواز سے جو مانتے ہیں معیار قرار دیا، ہاتھ کھڑا
کرے۔ ختم صحابہ صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم حیا عثمان
اصل میں میری آج ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو زیادہ بلوا رہا ہوں اور زیادہ ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مجھے زبردست کھانسی ہے، صحت نہیں اجازت دے رہی آگے چلنے کی، تو میں گائے بگائے کبھی آپ کو بلوا کر آپ سے ہاتھ کھڑے کروا کے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محسوس تو نہیں فرما رہے نا آپ اس بات میں؟ بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، نبی کے صحابہ کو خطاب ہے، آج سے 1400 سال پہلے خطاب ہے، اور خطاب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی ایمان لائے تو کیسے لائے؟ بمثل ما آمنتم، منڈی بہاؤدین والوں کو کہا ہے؟
نہیں
جی
نہیں،
لاہور پنڈی اسلام آباد پشاور والوں کو کہا ہے؟ جگ والوں کو کہا ہے کہ تم جیسا ایمان لائے لوگ؟
نہیں،
بولیے تو صحیح۔ بے نظیر کا ناچ دیکھنے والوں کے لیے کہا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ قوم کی بیٹی ہے، دختر پاکستان ہے، ایک عرصہ تک ہمیں رگڑا لگایا مادر ملت نے، اب رگڑا لگائے گی دختر پاکستان۔ کبھی پاکستان کا کوئی پیو آ جانا، کدے ماں آ جاندی ہے، کدے دھی آ جاندی، پر پاکستان پیو ہی جمدا راسی، دیا ہی جمدا راسی، ماوا ہی جمدا رہنا۔ اسلام سے آنے کو نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اگر دختر جن دیتا پاکستان، یہی دختر جنتا ہے جو غیر معروموں میں سروں سے دوپٹے اتار کے تقریریں کری اور کہیں میں ایسا کا کردار ادا کر رہی ہوں، لائے تھے اس کردار پر، بکواس پر۔ پنڈی کا جلسہ عام میں رات میں وہاں تھا، مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں بے نظیر کہتی ہے میں ایسا کا کردار ادا کر رہی ہوں، ایسا دوپٹے سروں سے اتار کے پھر رہی تھی، ایسا تو نوجوان کندھوں کے اٹھائے پھر رہے تھے، شرم نہیں آئی بھونکتے ہوئے اور بکواس کرتے ہوئے۔ لیکن یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے، آپ نے ازواج نبی کی عزت ناموس کے لیے اور اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے اپنے آپ کو جمع نہ کیا، اکٹھا نہ کیا، ہزاروں کتے بھونکنے کے لیے نکل آئے۔ کوئی کسی رنگ میں بھونکتا ہے، کوئی کسی رنگ میں بھونکتا ہے، یہ پاکستان کی دختر ہے، بے پردہ بے حجاب، اور کہتی کیا ہے میں مسز اکینو بن کے آؤں گی، میں فلاں بن کے آؤں گی، میں انتقام لوں گی، میں بدلے لوں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ ایک جوشیلی تقریری ہے، اگر میں مجرم کی بیٹی ہوں میرا مقابلہ کرو، جناب والا تم کل بھی مجرم کی بیٹی تھی، آج بھی مجرم کی بیٹی ہو، تیرا ہی وہ باپ ہے جس نے کہا تھا میں تھوڑی سی شراب پیتا ہوں، میں نے اس کو مجبور نہیں کیا تھا کہ اس جرم کا اقرار کرے، اگر شراب پینا جرم ہے تو تیرا باپ مجرم ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اگر شراب پینا جرم ہے تو تیرا باپ مجرم ہے اور تو مجرم کی بیٹی ہے، اگر قتل کرنا جرم ہے تو تیرا باپ نواب محمد احمد خان کا قاتل ہے اور مجرم ہے اور تو یقیناً مجرم کی بیٹی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے مجھے زیاد سے بھی اختلاف ہوگا، لیکن زیاد سے اختلاف کا یہ معنی نہیں کہ ہر بے حیائی کی بے حیائی کو قبول کر لیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اونچی آواز سے، اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ اگر میں مجرم کی بیٹی ہوں تو مقابلہ میں آؤ، آج کے جلوس، آج کے جلسے دیکھ کے تم بکھر گئی ہو، یہی شیر، یہی جیالے، یہی جوان، یہی 10 میل لمبے جلوس نکالنے والے اس دن کہاں تھے جس دن تیرا باپ پھانسی پہ لٹک رہا تھا؟ اگر یہ مجاہد تھے، یہ شیر تھے، یہ جیالے تھے، یہ عوامی حکومت چاہتے تھے اور یہ بھٹو کو مجرم نہیں جانتے تھے تو اس دن میدان میں آ کے اس کی جان انہوں نے کیوں نہیں بچائی؟ اس دن 10 میل لمبے جلوس کیوں نہیں نکلے؟ اس دن نے سڑکیں کیوں نہیں بھر دی، اس دن نے سڑکوں پہ دھرنے کیوں نہیں مارے؟ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے اس دن امریکہ تمہارا دشمن تھا، آج امریکہ نے تجھے بھیجا ہے، تیرا زیاد کا امریکہ کا سودا ہو چکے، تم کون سے نورا کشتی کھیلتے ہو؟
بالکل
تم میری سادہ قوم کو بدھو بنا کے اس کے سروں پہ پھر مسلط ہو کے وہی ظلم و جور کا دوبارہ پروگرام مہیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ شرم چاہیے، سب کا تاریخ سے تمہیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، فاتبر اللہ علیہ لبسان، لیکن میرے ملک کی یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی سب کا تاریخ سے سبق سیکھ لے. خیر میں بہت دور نکل گیا. فین آمنو بن اسلم آمن، تم 1400 سال پہلے اللہ نے، توجہ ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے خطاب کیا نبی کی جماعت کو کہ کوئی ایمان لائے اس وقت قبول ہوگا جب تم جیسا ایمان لائیں گے، ورنہ قابل قبول نہیں. توجہ رہے، ایک بات میں نے یہ کہی تھی، صحابہ ایمان کے لیے معیار ہیں، جب ایمان کے لیے معیار ہیں تو عمل کے لیے بھی معیار ہوں گے. اسی بات سے عمل کے لیے بھی معیار ہوں گے. توجہ، نمبر دو، میں نے عرض کیا ہے صحابہ دلیل نبوت ہیں، صحابہ پیغمبر کی صداقت کے گواہ ہیں. یہ بات بھی معاذ لفافی نہیں، معاذ رنگ خدارت اور شورا نوائی نہیں، حقیقت ہے. رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے اپنا ایک دعوی بیان کیا، پھر اس دعوے کی دلیل پیش کی. دعویٰ یہ تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کہہ دیجیے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعوت. ہر دعویٰ گواہ مانگتے، ہر دعویٰ شہادت مانگتے، اگر گواہ نہ ہوں، شہادت نہ ہو، دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے. چاہے وہ دعویٰ حقیقت کے اعتبار سے اپنی جگہ ثابت بھی کیوں نہ ہو، اپنی جگہ وہ دعویٰ سچا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سچے دعوے کے گواہ نہیں تو دنیا کی کوئی عدالت، چاہے شرعی ہو چاہے غیر شرعی، بغیر گواہوں کے کسی دعوے کی سماعت نہیں کر سکتی، یا کر سکتی ہے؟ دعویٰ بے شک سچا ہو لیکن اگر گواہ نہ ہوں خارج کر دیا جائے گا یا نہیں؟ ایک مثال سے سمجھیے، آپ کے اسی چوک میں، تھکے تو نہیں، آپ کے اسی چوک میں دن کے 12 بجے آدمی قتل ہوتا ہے، بڑی بہیمانہ صورت میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے، قاتل بھاگ نکلتے ہیں، پولیس موقع پہ پہنچتی ہے. پولیس کی اب کوشش یہ ہے کہ صحیح گواہ رکھے جائیں تاکہ قاتل کو سزا مل سکے. سارا شہر، سارا محلہ، سارا بازار، سارا چوک گواہی دیتا ہے کہ واقعی قتل کیا اور فلاں فلاں آدمی قاتل ہے، کوئی شور نہیں اس میں. پولیس اس دکاندار سے کہتی ہے شہادت لکھواؤ، وہ نہیں لکھواتا. اس حاجی سے کہتی ہے تم نیک آدمی ہو شہادت لکھواؤ، وہ بھی نہیں لکھواتا. اس صوفی عالم سے کہتی ہے تم بڑے متقی ہو گواہی لکھواؤ تاکہ کل ملزم سزا ہو سکے، وہ نہیں لکھواتا. کیوں؟ وہ ڈرتا ہے میں ان بدماشوں سے ٹکر کے انہوں گواہی دے کے کل میری جان اپنی خطرے میں پڑے. کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، شہادت قلم بند نہیں کرواتا. پولیس مجبور ہوتی ہے غلط اور ٹوٹ گواہوں کو رکھنے پہ، پھر وہ تلاش کرتی ہے گواہ، اور اس کے گواہ وہ ہوتی ہی جو اس کے زیر سایہ چرس بیچتی ہیں، اس کے زیر سایہ کی صورت میں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ گواہ بنتی ہیں. شہادت دینے کے لیے جب عدالت میں آتے ہیں تو قاتلوں کا وکیل جرا کرتا ہے اس مدعی کے اور مقتول کے گواہوں پر جرا کرتے ہوئے پوچھتا ہے تم سچ کہو گے جو کہو گے؟ وہ کہتا ہے سچ کہوں گا جو کہوں گا. اگلا لفظ بولتا ہے کہ جو کہو گے خدا کو حاضر ناظر کر کے سچ کہو گے، بالکل جو کہوں گا خدا کو حاضر ناظر کر کے سچ کہوں گا. چلو کہ جب یہ آدمی قتل ہوئے تو قاتل کون کون سا تھا، ان کے ہاتھ میں کیا چیز تھی، اور تو کس جگہ کھڑا تھا، وقت کون سا تھا. اب وہ بیان کرتے کہتے فلاں کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، فلاں کے ہاتھ میں خنجر تھا، فلاں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، دن کے 12 بج رہے تھے، میں چوک پہ کھڑا تھا، میں تاریخ بھگتنے کے لیے گیا، عدالت سے فارغ ہوا، بازار میں سودا خریدنے کے لیے آنا چاہتا تھا، آیا دیکھتا کیا ہوں کہ یہ آدمی کو قتل کر رہی، میں جو کہہ رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر کہہ کے سچ کہہ رہا ہوں. قلم بند ہو گئی اس کی، یہ ساری کارروائی یہ ہٹ گیا. دوسرا گواہ آیا، اس کے وکیل جرا کرتے تو جو کہے گا سچ کہے گا، وہی عادت کے مطابق وہی کچھ وہ کہتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ قاتل کے ہاتھ میں کیا چیز تھی، کس کے ہاتھ میں کیا کیا تھی، وہ نام بھی تبدیل کر دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کسی کے ہاتھ میں بندوق بتلاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ریوالور بتلاتا ہے. پہلا گواہ جس کے ہاتھ میں خنجر بتلا گیا تھا، یہ اس کے ہاتھ میں ریوالور بتلا رہا ہے. پہلا گواہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی بتلا گیا تھا، یہ اس کے ہاتھ میں خنجر پیش کرتا ہے. وہ بتلا گیا تھا دن کے 12 بجے تھے، یہ بتلاتا ہے اثر کا وقت تھا، اس کی گواہی بھی قلم بند ہو جاتی ہے. تیسرا آتا ہے وہ رات کے 12 بجے بیان کر دیتے ہیں، اور ہتھیار بھی مختلف لوگوں کے ہاتھ میں تبدیل کر کے پیش کر دیتے ہیں، گواہی قلم بند ہو جاتی ہے، گواہ گھر ٹر جاتے ہیں اور قاتل جیل چلے جاتے ہیں. عدالت تاریخ ڈال دیتی ہے، ایک وقت بحث کا متعین ہوتا ہے، قاتل کا وکیل جرا کرتا ہے کہ جناب والا میرے مقتول میرے موکل 2 سال جیل میں بلا وجہ پڑے رہے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، ان کا کاروبار تباہ ہو گئے، ان کو ہرجانا دیا جائے اور انہیں باعزت بری کیا جائے. کیوں کہ جو شہادت آئی ہے یہ گواہ موقع پہ موجود نہیں تھے، موقع پہ موجود ہوتے 12:30 دن بتلاتے، موقع پہ موجود ہوتے سارے ہتھیار جو ایک بتلا کے گیا دوسرا بھی اسی کے ہاتھ سے بتلاتے، ان کی تعداد بیانی، ان کا ٹائم مختلف بتلانا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ موقع پہ موجود نہیں تھے. جب موقع پہ موجود نہیں ہے تو میرے موکل قاتل نہیں ہے، لہذا انہیں بری کیا جائے. سارا شہر حال حال کرتے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتی ہیں، لیکن عدالت بڑے اطمینان کے ساتھ فیصلہ لکھتی ہے کہ تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے. نہیں لکھتی فیصلہ، میرا خیال ہے آپ کو یہ مثال سمجھ نہیں آئے، سمجھ آئی ہے، لکھتی ہے فیصلہ باعزت بری کیا جاتا ہے، لکھتی ہے اس کو لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے، اسی آواز سے لکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو گواہ تم نے کیس کے پیش کیے تھے وہ گواہ مجروح ہو گئے، کیس تمہارا سچا، مقدمہ تمہارا سچا، دعویٰ تمہارا حقیقت کے لحاظ سے سچا، لیکن عدالت نے اس لیے تم جھوٹے قرار پا گئے کہ تمہارے پاس گواہ نہیں تھے، تو پتہ چل گیا. نہیں لکھتی فیصلہ، میرا خیال ہے آپ کو یہ مثال سمجھ نہیں آئے، سمجھ آئیے، لکھتی ہے فیصلہ کا عزت ہے بری کیا جاتا ہے، لکھتی ہے اس کو لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے، دوسری آواز سے لکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو گواہ تم نے کیس کے پیش کیے تھے وہ گواہ مجروح ہو گئے، کیس تمہارا سچا، مقدمہ تمہارا سچا، دعویٰ تمہارا حقیقت کے لحاظ سے سچا، لیکن عدالت نے اس لیے تم جھوٹے قرار پا گئے کہ تمہارے پاس گواہ نہیں تھے، تو پتہ چل گیا ہر دعوے کی بنیاد، ہر دعوے کا اثبات، اس کی صداقت اگر کسی عدالت نے منوانی ہے، کسی دوسرے فریق کو منوانی ہے، تو اس دعوے کے لیے آپ کو دلائل، اس دعوے کے لیے آپ کو گواہ، اس دعوے کے لیے آپ کو شہادت لانا پڑے گی، آپ کی محض سچائی زبان پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس مثال کو سامنے رکھ کے اب غور فرمائیے. خالق نے دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کیوں رسول ہیں، کئی لوگ آئے دنیا میں انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، محمد رسول اللہ سچے ہیں، یقیناً سچے ہیں، پر سچائی کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ رب العالمین نے وہ دلیل پیش کی جس دلیل کا دنیا میں کوئی معقول سے معقول انسان رد نہ کر سکے. دلیل یہ پیش کی کہ غلط آدمی کے دوست غلط کار ہوتے ہیں، صحیح آدمی کے دوست صحیح لوگ ہوتے ہیں. توجہ رہے، یہی اصول ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے چرسیوں کے ساتھی چرسی، اونچی آواز سے چرسیوں کے ساتھی چرسی، بھنگیوں کے ساتھی بھنگی، نمازیوں کے ساتھی نمازی۔ اس اصول کو سامنے رکھ کے رب العالمین نے دلیل پیش کی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ ذرا قرآن الفاظ اور ربط پہ نظر رہے، والذین معہ، محمد رسول اللہ پہ لفظ ختم ہو گئے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آگے والذین معہ سے نبی کے ساتھیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ انسان سوچتے کہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آگے چاہیے تھا محمد کا علم بتلایا جاتا، چاہیے تھا محمد کی عزت بتلائی جاتی، چاہیے تھا محمد کی عزت بتلائی جاتی، چاہیے تھا محمد کا تقدس بتلایا جاتا، آگے تعریف اسی بات کی ہوتی۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد تذکرہ یہ شروع ہو گیا کہ والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں۔ ربط کیا ہے؟ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، والذین معہ سے اس دعوے کے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ دیکھیے جو نبی کے ساتھی ہیں، جو محمد کے ساتھی ہیں، کیا دیکھیں ان کو؟ اشدہ والے کفار، ان کی تعریف بتلائی، اشداؤ ارل کفار، روحما بین ہم سلام رکان سجرا، یب تک ان فضل من اللہ و رسوانا، سیما ان کی وجوہ من اثر سلوت، لانے کا مسل ان فی التورات۔ ذرا قرآن الفاظ پہ غور کری، محمد اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ والذین معہ، ان کے ساتھی دیکھیے وہ کیسے ہیں، اشداؤ ارل کفار، ان کے دل میں کافروں کے خلاف غصہ ہے، روحما بین ہم آپس میں رام دل ہیں، سلام رکان سجرا، ان کو تو دیکھے گا کبھی سجدہ کر رہی کبھی رکوع کر رہی، سجدہ رکوع ماں دکھاوا نہیں، جب تک انہیں فضل من اللہ و رسوانا، وہ اس لیے یہ کام کر رہی کہ ان سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی عام عربی کتاب کے نہیں۔ آگے خالق فرماتے ہیں، ذالک ما سلام فی التورات، یہودیو تم تو پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم تورات کھولو، اس میں یہ مثال میں نے آخری رسول کے ساتھیوں کی بیان کی ہے، اگر تمہاری تورات میں یہ مثال مل جائے کہ ایک آخری رسول آئے گا، اس کی ایک جماعت ہوگی، اس جماعت کی یہ صفتیں ہوں گی، وہ کافروں کے خلاف شدت رکھے گی، آپس میں رام دل ہوگی، رکوع اور سجدہ کرے گی، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ تورات میں میں بیان کر چکا ہوں، آخری رسول کی جماعت کی نشانیاں، تم تورات کھولو، اگر یہ نشانیاں اس میں مل جائے پھر ان نشانیوں کو محمد کے ساتھیوں میں فٹ کرو، اگر یہ نشانیاں جو تورات میں آخری رسول کے صحابیوں کی بیان کی گئی ہیں، یہ آج محمد کی جماعت پہ فٹ آ جائیں، تو محمد کو رسول تمہیں ماننا چاہیے کہ تمہاری تورات بھی محمد کو رسول کہتی ہے۔
ارے تکبیر اللہ، ارے ختم نبوت زندہ باد، ارے صحابہ
زندہ باد، ذالک مسئلہ ہوں فی التورات۔ توجہ رہو قرآن الفاظ پہ، آپ صحابہ پیغمبر کو معمولی شخصیات سمجھتی، یہ دین کی بنیاد اور اساس ہے، نبوت کی، نبوت کی دلیل ہے، پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے، ان پہ چڑھا کرنے والا، ان پہ لانا بھیجنے والا، ان پہ پیدا کرنے والا، لا شک و لا ریب خارج اسلام ہے، اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ میں اپنا رفیق مان سکتا ہوں نہ مسلم مان سکتا ہوں۔ غلط کہا ہے میں نے اسی بات سے، سارے کا مسئلہ ہم فی التورات، آگے وہ مسئلہ ہم فی الانجیل، قرآن الفاظ کے نظر ہے، وہ مسئلہ ہم فی الانجیل، خالق نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ ان کے ساتھیوں کی نشانیاں تورات میں پڑھو، اگر وہ نشانیاں آج محمد کے ساتھیوں پہ فٹ ہیں تو محمد واقعی اللہ کا رسول ہے۔ نمبر دو، عیسائیوں انجیل پڑھو، وہ مثل ان فی الانجیل، میں نبی کے صحابیوں کی مثال انجیل میں بیان کر چکا ہوں، کیسے بیان کی ہے؟ کزارون اخراج شاتا ہوں، قرآن پڑھو گھر جا کے صبح پڑھ لینا، اس قرآن آیت کے ایک ایک حرف پہ غور کرو، آپ کو صحابہ کی عظمت سمجھ آئے، صحابہ کے مناقب سمجھ آئیں۔ وہ مثل ان فی الانجیل کزارون اخراج شاتا ہوں، فرمایا انجیل میں میں نے آخری نبی کی جماعت کی مثال ایک کھیتی سے دی ہے. کھیتی کی ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ گزر اخراج چاہتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, چٹیل میدان تھک تو نہیں گئے, کچھ نہیں ہوتا, چٹیل میدان صاف جگہ, کسان محنت کرتا ہے, پانی لگاتا ہے, کرتا ہے محنت کے نہیں کرتا, پانی لگاتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر اس میں دانا ڈالتا ہے, بیج بوتا ہے, پھر پانی لگاتا ہے. توجہ ہے, بات ختم کرنا چاہتا ہوں پانچ دس منٹوں میں, ذرا توجہ رہے. اٹھے کوئی نہ جی, اٹھنا دعا کر لیں. یہ تو نچوڑ ہے اس ساری تقریر کا, اس پہ توجہ رہے. کزارن آخرا جا شاتا ہوں, مثال کھیتی کی بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں انجیل میں میں نے محمد کی جماعت کی مثال ایک کھیتی سے دی ہے. کیسے؟ کھلا میدان تھا, صاف چٹل, کچھ نہیں, اس میں محنت کی گئی, کسان نے بیج بویا, پانی لگایا. کزارن آخرا جا شاتا ہوں, اس دانے نے باریک سی سوئی نکال لی. کا زارن آخرا جا چاہتا ہوں, فاس آ رہا ہوں, سستا خلا تھا, سستا تھا, اللہ سوکھ ہی, آہستہ آہستہ وہ سوئی بڑھتی گئی, بڑھتے بڑھتے سستا خلا تھا, وہ ایک پودا بن گیا, سستا تھا, اللہ سوکھ ہی, اپنی جڑوں پہ, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. جب یہ کیفیت ہوئی تو یوجب الزرع, جس نے بیج بویا تھا وہ خوش ہوا, وہ مسرت میں پھولا نہیں سماتا, لیا خیزب عمل کفار. لیکن جو اس کسان کا دشمن تھا, جس کے دل میں اس کھیتی کا بغض تھا, اس کے لیے اس کھیتی کا پروان چڑھنا باعث غیث بن گیا. لیا خیزب عمل کفار, کافر کے لیے, منکر کے لیے اس کھیتی کا پروان چڑھنا باعث غیث بنا, اور جس نے بیج بویا تھا اس کے لیے باعث خوشی بنا. تو خالق نے فرمایا عیسائیوں, میں نے محمد رسول اللہ کی جماعت کی مثال تمہاری انجیل میں اس انداز میں بیان کی ہے جیسے کھیتی کو بیان کیا جاتا ہے. اب اسی مثال کو تم لاؤ اور محمد رسول اللہ کی جماعت پہ فٹ کرو جیسے خالق نے کھیتی کی مثال دی ہے. کیا یہ فٹ آتی ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ آئے, میدان چٹیل کفر و شرک سے وہ اٹا پڑا تھا, غلہ کے عالم کے آخری رسول نے اس میدان میں محنت کی, اس میدان میں جو شریر اس قابل تھی کہ وہ دانا اگا سکتی ہے, اس کے نبی نے محنت کی, اس نے دانا ڈالا. دانا کون سا ڈالا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دانے نے باریک سی سوئی نکالی. آج صدیق آ گئے, کل فاروق آ گئے, عثمان آ گئے, علی آ گئے, طلحہ زبیر آ گئے, ابو سفیان آئے, معاویہ بن ابی سفیان آ گئے, اسی طرح آہستہ آہستہ خالد بن ولید, ابو ہریرہ اور پیغمبر کی ایک جماعت آ گئی. یہ بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے یہ جماعت ایک دن ایسا آیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. قذر آخرا جیسا کہوں, کھیتی کی طرح باریک سی سوئی سے بڑھنا شروع ہوئی, فستغلا فستوا لا سوکھ ہی, اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. جب یہ جماعت پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے, جب یہ پودا پروان چڑھائے, جب یہ پودا پھل لایا ہے, اس نے بدر میں کفر کو لوہے کے چنے چبائے, اس نے احد میں کفر کے پاؤں سے زمین کھینچی. یہی وہ جماعت تھی جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی, جس نے تجھے قیصر لے دیا, جس نے تجھے کسرا لے دیا. یہی وہ جماعت تھی جو انطاکیہ لے کے دے گئی. یہی وہ جماعت تھی جو جزیرہ قبرص لے کے دے گئی. یہی وہ جماعت تھی جس نے ایران فتح کیا. یہی وہ جماعت تھی جس نے خیبر فتح کیا. یہی وہ جماعت تھی جو خندقے کھود کے مدینے کا تحفظ کرتی تھی. یہی وہ جماعت تھی جو پیٹ میں پتھر باندھ کے کفر کا مقابلہ کرتی تھی. یہی وہ جماعت تھی جس نے مکہ فتح کیا. یہی وہ جماعت تھی جو اعلان کر رہی تھی اور پیغمبر کے ارشاد کو دہرا رہی تھی, اخرج الیہودا والنصارا من جزیرۃ العرب, یہودیت نکل جائے جزیرہ عرب سے, عیسائیت نکل جائے جزیرہ عرب سے. جزیرہ عرب کو کفر سے پاک کر دیا گیا ہے, جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کر دیا گیا ہے. جب اس جماعت کا یہ مقام آیا, یہ جماعت پروان چڑھی, تو بیج بونے والا رسول یوجب الزرع یہ تو خوش ہوا کہ میری جماعت پروان چڑھ گئی, اور خوش ہوا اللہ کے اعلان کیا اصحابی کل نجوم بیائیوں نے اتدائی تم میرے صحابی ستارے ہی جس کے نقشے قدم پہ چلو گے ہدایت پاؤ گے. رسول خوش ہوا لیکن رسول تلاخی اور کھیتی اس جناب کا دشمن غیر و غضب کی آگ میں جل گیا. مولوی نے نہیں کہا, پیر نے نہیں کہا, کوئی مرشد نہیں کہنے والا, حقیقت کی زبان نہیں خالد کی زبان ہے. لیا خنسا بے عمل کفار اس آیت نے ثابت کر دیا کہ پیغمبر کی جماعت کا منکر کافر ہے اور اس کو کافر میں نہیں کہتا خالد کہتا ہے. میرے محترم سامعین, میں نے دعویٰ کیا تھا اصحاب رسول نبوت کی دلیل ہے, اصحاب پیغمبر ایمان کے لیے معیار ہے, اصحاب رسول پیغمبر کے دین کی اساس اور بنیاد ہے, اور آج تیرے ملک میں یہ جماعت مسنون ہے, ان کے خلاف تبرہ بازی کی مہم جاری ہے. سنی نوجوان سر پہ کفن باندھ, اپنی غیرت کو بروئے کار لا, اپنے نظریات کو سمجھ. کوئی کسی پہ خوش نہیں ہوتا تجھے کوئی فرقہ واریت کا تانا دے, برداشت کر. کوئی فتنہ کہے برداشت کر. اگر ساری دنیا رسول پہ خوش نہیں ہوئی, ساری دنیا ابو بکر پہ خوش نہیں ہوئی, تو ساری دنیا تجھ پہ بھی خوش نہیں ہو سکتی. تو خوش ہے خالق کو کر, رسول کو کر. جو سچ ہے اسے کہتا جا, جو باطل ہے اس کی تجھے بکھیرتا چلا جا.
ستنے نبوت مولانا حق نواز جنگلی.
آپ کی کانفرنس کا موضوع تھا مناقب اصحاب رسول, یہی موضوع تھا. پوچھیے واسطے میرے اختصار کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی عظمت, ان کے مناقب کو بھی بیان کیا, ان کے دشمنوں کی کیفیت بھی بتلائی, آپ کو اہل سنت کا موقف بھی بتلایا. حسب استطاعت میں نے کوشش کی ہے کہ میں کوئی بات بھی دلیل کے بغیر آپ کے سامنے نہ لاؤں. اللہ رب العالمین قدرت کاملہ رکھتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے کسی کے دل میں بات اتارے یا نہ اتارے. تقریر ختم ہو گئی, جو حضرات چٹے سننے کے لیے بیٹھے ان کی مرضی, جو جانا چاہیں ان کی مرضی. ایک پھر تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کھانے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جو جماعت اسلامی شیعوں کی رفیق ہے اس کو کھانے دینا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ شیعوں کی رفاقت چھوڑ دیں تو پھر مسئلے پہ دوبارہ غور کریں. یہ جلسہ صرف اور صرف شان صحابہ کے لیے ہو رہا ہے, نہ کہ سیاست کے لیے. یہ چٹ لکھنے والے نے اس وقت لکھی ہے کہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ دریا آنے سے پہلے, نہیں سمجھے, دریا آنے سے پہلے ہمارے علاقے میں ایک مثال ہے, شاید آپ نہیں سمجھے. یہ غریب نے ابتدا میں لکھ دی ہے, ہر بات کا نام سیاست رکھ کے کسی حقیقت کو اڑایا نہیں جا سکتا. ایک عادت روٹین بن گئی ہے سیاست. یہ شان صحابہ بیان ہو رہی ہے یا سیاسی جلس, یہ بھی ہوئی ہے. تو میں نے شان صحابہ بیان نہیں کی, محمد رسول اللہ سے کسی کے باپ کی تعریف کی ہے, مجھے بات سے صحابہ کی ہے نا, تو صحابہ کے دشمنوں کی کیفیت مجھے بتلانا نہیں چاہیے تھی. یہ سیاست بن گئی ہے. جس نے کہا کہ میں ایسا بن کے آئی ہوں وہ بے شک سیاست دان ہے, لیکن اس نے ایسا کہ تو نہیں کیا کہ نہیں کی, مجھے اس کا رد نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے بات سے جنہوں نے کہا کہ ہم شیعوں کے رفیق ہیں, مجھے نہیں بتلانا چاہیے تھا تم انہیں کے رفیق ہو جو صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہیں, بتلانا چاہیے تھا. یہ سیاست ہے کیا کہنے سوچ کے. آپ نے اقامت دین کے سلسلہ میں جو مسلمانوں کی کوشش ہے, اس سلسلہ میں شیعوں کے تعاون کو کفر کہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ شیعہ کافر ہیں یا مسلمان؟ اگر ان کا تعاون کو فیض ایم آر ڈی اور پیپلز پارٹی جن میں کیا رد عمل ہوگا, جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مکمل حمایت کی ہے. شیعہ کے کفر میں دنیا کا کوئی وہ انسان جو شیعہ لٹریچر جانتا ہو شک نہیں کر سکتا. توجہ ہے مجھے بات سے. باقی رہی ایم آر ڈی کی صورت میں تعاون, تو کسی بھی مشترکہ نقطے کے لیے کافروں کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تعاون کیا گیا تھا, جو ان سے تعاون لیا گیا تھا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ملک مظہر علی صاحب ایک نوجوان ہے، دعا کے بغیر نہ اٹھے بھائی. ملک مظہر علی صاحب ایک نوجوان ہے، وہ گرم پانی گرنے کی وجہ سے آج کچھ جھلس گئے اور انہیں تکلیف ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. شاہ عبد الجلال علیہ السلام نے جو کچھ عرض کیا اس کو قبول فرما. یا اللہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا عبد الجلال علیہ السلام حق کو حق کہنے کی توفیق دے، باطل کو باطل کہنے کی توفیق نصیب فرما. یا عبد الجلال علیہ السلام جن نوجوانوں نے
I'm sorry.